سنیچر 11 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ایک پاکستانی طالبہ کو نوبیل انعام ملنے کے باوجود پاکستان میں اب بھی لڑکیوں کو تعلیم کی حصول میں خطرات کا سامنا.
سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار میں کچھ فرق ہے. دونوں کے اعداد و شمار کو ملا کے 1400 سے لے کے 1600 تک کے اسکول تباہ کیے گئے ابھی تک 60% بچیوں کے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کی 17 سالہ طالبہ ملالہ یوسفزئی کو پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر ان کی خدمات کے سلے میں بھارت کے کیلاش ستیارتھی کے ساتھ مشترکہ طور پر امن کا نوبیل انعام دیا گیا ہے. مگر پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق ملک میں بچیوں کی تعلیم کی کمی کا مسئلہ انتہائی خطرناک صورتحال تک پہنچ چکا ہے. اگرچہ حکومت کی جانب سے ملک میں تعلیم, خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے مختلف پروگراموں کا اعلان کیا گیا ہے, تاہم ان الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے. خود ملالہ یوسفزئی کے علاقے سوات میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے, تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں.
تقریباً 300-400 اسکول ابھی فی الفور وادی سوات میں چاہیے اور 800 سے لے کے 1200 اسکول یہ پورے خیبر پختونخوا میں فی الفور چاہیے تاکہ بچیوں کی اسکولوں تک رسائی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسائی کا مسئلہ ہے. حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے مناسب سہولتیں مہیا کر کے بچوں کے لیے اسکولوں تک رسائی کو ممکن بنانا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ والدین بچیوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے.
آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2013 میں دنیا بھر کی 29% بچیاں جن کی عمریں 15 سے 19 سال کے درمیان تھیں کسی نہ کسی شکل میں تشدد کا نشانہ بنی ہیں. اقوام متحدہ میں اس سال کا دن بالغ بچیوں پر تشدد کے خلاف مہم کے نام کیا گیا ہے. فلاح و بہبود کے ادارے پلان انٹرنیشنل کی نگرانی میں پاکستان کی 2 بچیاں بھی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر پہنچی ہیں جہاں وہ بچیوں کے عالمی دن کی تقریب میں شرکت کریں گی. اسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی بچیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بتایا.
جی میرا نام رابعہ ہے اور میں پاکستان سے ہوں. سب سے اہم مسئلہ ایجوکیشن ہے. وہاں پہ لڑکیوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی, خاص کر کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ.
میرا نام سنینا ہے, میں اس وقت نیو یارک میں ہوں. زیادہ تر خود بھی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں پاکستان میں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کر دیتے ہیں.
پاکستان میں پنجاب حکومت نے ملتان کے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی ہے. ملتان میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے دوران بھگدڑ مچ جانے اور بدنظمی کے باعث 7 افراد ہلاک ہوئے تھے جن کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ملتان شہر کی انتظامیہ کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے.
انتظامیہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں یہ ذمہ دار ہے اس کو معطل کرے, انکوائری کرے کہ جب ایک پبلک ایونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے تو انتظامیہ کا کام کیا ہے کہ سوائے پبلک ایونٹ میں لوگوں کا دھیان رکھے, اور ان کا کام تھا کہ گیٹ کھولتے جب اتنے زیادہ پبلک آئی تھی.
عالمی ادارے صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایبولا کے ہاتھوں اب تک 4033 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ادھر نیو یارک کے جے ایف کے ہوائی اڈے پر لائبیریا, سیئرا لیون اور گنی سے آنے والے مسافروں کی خصوصی اسکریننگ کا انتظام کیا گیا ہے. ان مسافروں کا درجہ حرارت دیکھا جائے گا اور انہیں چند سوالوں کے جواب دینا ہوں گے, مگر امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں. عراق میں دولت اسلامیہ سے لڑائی کے دوران زخمی ہونے والے 4 فوجیوں کو ان کے اپنے علاقے بقوبا کے نزدیک ہلاک کر دیا گیا ہے. ان فوجیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ شیعہ تنظیم کے رضاکاروں نے ان پر یہ سوچ کر فائرنگ کی کہ وہ دولت اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں. بغداد کے نزدیک ہی ایک اور واقعے میں 7 افراد ایک خودکش حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. شام کے قصبے کوبانی میں ایک سینئر کرد اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ترکی جانے کے لیے استعمال ہونے والی سرحدی راہداری پر حملے کی کوشش کی, مگر وہ اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج 14th دن میں داخل ہونے کے باوجود حکام پر دباؤ ڈالنے کے لیے پرعزم ہیں. جمعے کو سینکڑوں مظاہرین نے شہر کے مرکز میں ایک بہت بڑی ریلی کے بعد ایک شاہراہ پر اپنے خیمے لگا لیے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے. مائیکروسافٹ کے سربراہ ستیا نڈیلا نے خاتون ملازمین کے بارے میں اپنے ایک حالیہ تبصرے پر معذرت طلب کی ہے. احمد رضا.
تکنیکی شعبے میں خواتین کی شرکت پر ہونے والے ایک سیمینار میں ستیا نڈیلا نے کہا تھا کہ خواتین اگر تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں تو یہ اچھا کام ہے۔ اپنے ملازمین کو لکھی گئی ایک ای میل میں اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سوال کا بالکل غلط جواب دیا تھا اور میں مرد و زن کی تنخواہ میں فرق کو کم کرنے کے پروگراموں کی دل سے حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں عورتوں اور مردوں کو ایک جیسی تنخواہ دینے کا حامی ہوں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج 11 اکتوبر ہے اور یہ ہے انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ، یعنی بچیوں کا عالمی دن۔ اس دن کو منانے کا سلسلہ اقوام متحدہ نے اس لیے شروع کیا تھا تاکہ دنیا بھر میں بچوں کو درپیش مسائل اور خاص طور پر ان کو تعلیم سے محروم کرنے کا کے مسئلے پر توجہ دلوائی جا سکے۔ ایک روز پہلے ہی پاکستان سے تعلق رکھنے والی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو امن کے نوبل انعام سے نوازنے کا اعلان ہوا۔ یہ انعام ان کو اور بھارت کے بچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے کارکن کیلاش ستیارتھی کو دیا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی طالبہ کو نوبل انعام ملنے سے پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے معاملے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور پاکستان میں بچوں کو تعلیم دلوانے کی راہ میں رکاوٹ ہے کیا؟ ان سوالات پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا تجزیہ نگار ڈاکٹر خادم حسین سے۔
جہاں تک والدین میں یہ خواہش ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں، جتنے بھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے یا سرویس کیے ہیں اس کے مطابق ابھی تک ہمیں کوئی ایسے والدین نہیں ملے جو یہ کہتے ہوں کہ وہ نہیں پڑھوانا چاہتے یا بچیوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے۔ مسئلہ دراصل ڈیمانڈ سائٹ پہ نہیں ہے، یعنی مطالبے کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سپلائی سائٹ پہ ہے کہ اسکول جہاں جہاں بنے ہیں وہ آبادی سے دور ہیں۔ اگر بنے ہیں، اپنے سواد کی بات کی، پورے شانگلا جہاں ملالہ یوسفزئی کے والد نے جنم لیا، ضلع شانگلا جو سوات میں پہلے شامل تھا، اس پورے ضلع میں ایک بھی لڑکیوں کا کالج نہیں ہے۔ تقریباً 300-400 اسکول ابھی فی الفور وادی سوات میں چاہیے اور 800 سے لے کے 1200 اسکول یہ پورے خیبر پختونخوا میں فی الفور چاہیے تاکہ بچیوں کی اسکولوں تک رسائی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسائی کا مسئلہ ہے، حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے مناسب سہولتیں مہیا کر کے بچوں کے لیے اسکولوں تک رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے۔ یہ جو پورا ایک بیانیہ تراشا گیا تھا وہ انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے تھا، 2% بھی نہیں بنتی ان کی اکثریت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی آبادی، کہا جاتا ہے کہ روایت کے حوالے سے شاید کوئی مزاحمت ہو یا مذہبی حوالے سے شاید کوئی مزاحمت ہو، میرا خیال یہ نہیں ہے کوئی مزاحمت اس طرح پیش آ رہی ہے۔
لیکن روایتی طور پر تو معاشرے میں بچوں کو اسکول بھیجنا یا پڑھانا عام نہیں ہوتا، تو اس کے مخالف بھی تو ہوں گے۔
انتہا پسند فکر کے نتیجے میں خوف کے باعث بعض لوگ اس طرح کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ شاید وہ بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن جب قریبی اسکول ہو اور وہ موجود ہو اور وہ فعال ہو تو تمام کے تمام والدین وہاں بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور یہ سرویز بھی ہیں، جائزے بھی ہیں۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بختون معاشرے کی روایت کے خلاف ہے، ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ دراصل مذہب کی ایک خاص قسم کی توجیہ بنا کے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پختون روایات یا اس پختون کلچر نے اس دلیل کو بہت پہلے سے رد کر دیا ہے کہ شاید مذہب کے حوالے سے بچوں کو بھیجنا یا تو بے پردگی ہے یا فحاشی ہے یا گناہ ہے یا فساد ہے یا اس طرح کی جتنے بھی ان کے پاس الفاظ یا استعارے ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پہ بہت کم لوگوں نے دھیان ابھی تک دھرا ہے۔ ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خوف کے باعث اس طرح ان کی مرضی پہ چلتے ہیں کبھی کبھار۔
پچھلے سالوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ اسکولوں کو اور خاص کر بچوں کو کے اسکولوں کو شدت پسندوں نے نشانہ بنایا ہے، تو آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ کتنے اسکول تباہ ہو چکے ہیں اس طرح سے بچوں کے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں؟
خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں اب تک انتہا پسندی اور شدت پسندی کی وجہ سے جو اسکول تباہ کیے گئے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار میں کچھ فرق ہے، لیکن دونوں کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں دونوں کو ملا کے یہ کوئی 1400 سے لے کے 1600 تک کے اسکول تباہ کیے گئے ابھی تک۔ ان میں تقریباً 60% اسکول بچوں کے ہیں.
اس سے پھر والدین میں ایک طرح کا خوف بھی پیدا ہوا, تو وہ کتنا اثر انداز ہوا کہ بچوں کو اسکول بھیجنے یا نہ بھیجنے کے فیصلے پہ؟
دیکھیں, وہ خوف تو تھا, اور اس خوف ہی کو قائم کرنے کے لیے اور سرایت کرنے کے لیے تباہ کیا جا رہا تھا اسکولوں کو. لیکن اس سے ایک اور بھی فرق پڑا, جو میں نے بہت سارے والدین سے اور خصوصاً ماؤں سے یہ بات سنی کہ وہ پہلے کسی کمانڈر یا ایف ایم ریڈیو کے کسی انتہا پسند کی تقریریں سنا کرتی تھیں, لیکن جب انہوں نے اسکول تباہ کرنے شروع کر دیے, خصوصاً میری بچیوں کی اسکول تباہ کرنے شروع کر دیے, تو مجھے لگا کہ یہ بندہ جو بھی بات کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق یا مذہب کے مطابق یا روایت کے مطابق درست بات نہیں ہو سکتی. تو ایک طرف تو یہ کہ کچھ خوف بھی پیدا ہو گیا تھا, لیکن ایک طرح سے ایک مزاحمت کے احساسات بھی پیدا ہو گئے تھے.
اچھا, سوات میں آپریشن ہوا اور اب ضرب عضب ایک آپریشن چل رہا ہے قبائلی علاقوں میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان آپریشنز کے بعد سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, ہوئی ہے؟
جس طرح ان کا پہلے ایک سماجی کنٹرول یا سماجی قبضہ تھا انتہا پسند تنظیموں کا, وہ تقریباً سوات سے بھی ختم ہو گیا ہے. شمالی وزیرستان یا اور اجزاء ایجنسی یا خیبر ایجنسی کی مختلف علاقوں سے بھی ختم ہو گیا ہے, یا اتنے وہ سماجی طور پہ اثر انداز اب نہیں ہو سکتے. لیکن جہاں تک ان تنظیموں کی تنظیمی ساختوں کا تعلق ہے, تو وہ تنظیمی ساخت ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں یا کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے, اور وہ جڑا ہوا ہے اس انتہا پسند بیانیے کے ساتھ جو مختلف شکلوں میں اب بھی موجود ہیں سماج میں بھی اور ریاست کی طرف سے بھی. یہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے, اور سماجی, ثقافتی اور سیاسی طور پہ فضا بہت پرامن ہو سکتی ہے اگر فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ اس انتہا پسند بیانیے کے خلاف اس کا متبادل ایک ایسا بیانیہ بھی تراشا جائے جو جمہوری ہو, جو تکثیری ہو اور جو پرامن بیانیہ ہو. تو اس کے لیے پھر میڈیا اور تعلیمی نظام پہ توجہ دینی ہوگی.
یہ تھے ڈاکٹر خادم حسین. آج انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ ہے, یعنی بچوں کا عالمی دن, اور اس موقع پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سرگرمیاں نیو یارک میں جاری ہیں, جن میں دنیا بھر سے اسٹوڈنٹ مندوبین شریک ہیں. ان میں پاکستان کی بھی دو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں جو بچوں کے حقوق اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کے بارے میں آگہی دلوانے کے لیے کام کرتی ہیں. رابعہ اور سنینا پلان انٹرنیشنل کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں, اور انہوں نے نیو یارک سے ہم سے بات کی.
میں ایک سال سے ہوں ان کے ساتھ.
کالج میں پڑھتی ہیں, اسکول میں پڑھتی ہیں؟
میں اسکول میں پڑھتی ہوں اور 10th کلاس میں ہوں. اپنی کمیونٹی میں بہت سارا لڑکیوں کو دیکھا کہ مطلب وہ بہت ساری پرابلمس فیس کرتی ہیں.
کس طرح کی پرابلمس؟
ایجوکیشن ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی ارلی میرجز کر دی جاتی ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کر رہے.
اچھا, تو آپ کیا لڑکیوں سے بات کرتی ہیں یا ان کے والدین سے بات کرتی ہیں, یا کس طرح سے آپ کا کام چلتا ہے؟
سیشنز کرواتے ہیں جن میں کافی دفعہ ہم لڑکیوں کی ماؤں کو بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.
اچھا.
اور زیادہ تر ہم لوگ بچوں سے سیشنز کرتے ہیں, ان کو ہم نے بکس دی ہوئی ہیں, ایج وائز ان کی گروپس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو بکس دی ہوئی ہیں, تو اس طرح ہم ان کو سیشنز دیتے ہیں اور ان میں اویئرنیس پھیلاتے ہیں.
اچھا, اور رابعہ آپ بھی اسی طرح سے کام کرتی ہیں؟
جی, میں پلان کے ساتھ 2 سال سے ہوں, میں پڑھتی ہوں 8th کلاس میں, اور ہم جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں.
اچھا,
بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے اور تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے.
تو جو والدین خلاف ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھیں, تو ان کی طرف سے آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, وہ آپ کو ناپسند کرتی ہیں, کس طرح کا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟
نہیں, برا بھلا تو نہیں کہتے, ہم ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں.
سنینا, آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟
ہاں جی, بہت سارے پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے نہیں پڑھانا, تو آپ پلیز نہ آیا کریں. بہت سارے ایسے پرابلمس بھی فیس کرنے کو ملتے ہیں, مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اور
تو کیا یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی کوششوں سے پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں یا وہ سمجھ جاتے ہیں؟
ہاں, بہت, اسی لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیج رہے تھے, اور مطلب ہم ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. وہ خود بھی اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, اس لیے انہیں نہیں پتا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے.
اچھا, اور آپ دونوں نیو یارک آئی ہوئی ہیں, یہ جو سارا یونیسیف کا اور یہ پلان کا ایونٹس ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ کے حوالے سے, تو آپ مختلف ممالک کے ڈیلیگیٹ سے بھی ملی ہوں گی، ان سے بات ہو کے آپ کو کیا لگا؟
میں نے اپنی پرابلمز بھی بتائیں کہ میرے ملک میں کیا پرابلمز ہیں، انہوں نے بھی جب بتایا کچھ پرابلمز مجھے ایسی بھی لگیں کہ جو میرے ملک میں نہیں تھا، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میرا ملک اتنا بھی برا نہیں ہے.
اچھا، مثلاً کیا پرابلمز تھی؟
مثلاً یہ پرابلمز تھیں کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا، وہ بتا رہے تھے.
کہاں کا تجربہ تھا یہ؟
یوگینڈا کا.
تو آپ کو لگا کہ نسبتاً پاکستان میں بہتر ہے صورتحال؟
جی ہاں، اور ان کے مسائل سنے، اپنے بھی بتائے.
رابعہ، آپ کا کیا لگا دوسروں سے بات کر کے؟
کافی نالج ہوا کہ جو مسائل ہمارے ملک میں ہیں وہ اور بھی ممالک میں ہیں، جو پرابلمس سب کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کی، اور یہاں کے جو ورلڈ لیڈر ہیں ان کے سامنے بھی پیش کی. امید ہے اور کوشش بھی ہے کہ وہ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے ان کو سالو کرنے میں.
پاکستان میں کیوں زیادہ بچے پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا لگتی ہے؟
سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پیرنٹس ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے. اسکول جو ہیں وہ بھی دور ہیں، اس وجہ سے بھی بچے نہیں پڑھ سکتے.
اور سنینا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ
بہت سارے پیرنٹس واقعی میں سپورٹ نہیں کرتے لڑکیوں کو، اور اپنے لڑکوں کو اونچے درجے پر رکھتے ہیں، ان کو اسکول بھیجتے ہیں، اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا اسکول بہت دور ہوتا ہے اور ان کے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شاید وہ راستے میں جاتے ہوئے سیف نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نہیں بھیجتے.
یہ تھی انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ کے موقع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک پاکستان کی دو اسٹوڈنٹ مندوبین سنینا اور رابعہ. اور جیسے کہ آپ نے پہلے سنا، پاکستان میں اکثر بچیاں اس لیے نہیں پڑھ پاتیں کہ ان کے علاقوں میں اسکول ہی نہیں ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
یہ معلومات کوئٹہ پریس کلب میں ایک غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کے زیر اہتمام ایک ورکشاپ کے دوران میڈیا کو فراہم کی گئیں. تنظیم کے نمائندے ساجد حسین چنگیزی نے بتایا کہ بلوچستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 27 لاکھ بچے ہیں، جن میں سے 18 لاکھ یعنی 66% بچے اسکول نہیں جاتے. بلوچستان میں جہاں بچوں اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے، وہاں اسکولوں میں داخلے کے بعد ان کی اسکول چھوڑنے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، جس کی ایک بڑی وجہ مڈل اور آئی اسکولوں کی تعداد ہے جو کہ ضرورت سے انتہائی کم ہے. اس حوالے سے ساجد چنگیزی کا کہنا ہے.
بلوچستان میں گورنمنٹ اسکولوں کی کل تعداد 12,347 ہے، اور ان میں سے 94% جو ہے وہ صرف پرائمری ہے، پرائمری اور مڈل ہے. اس کا مطلب ہے ہائی اسکول جانے کے لیے ہمارے پاس اسکول ہی نہیں ہے بچوں کے پاس.
پرائمری اسکولوں میں داخلہ لینے والے بچوں کی تعداد 8,65,337 ہے. مڈل اور سیکنڈری سطح تک پہنچتے یہ تعداد کم ہو کر صرف 1,91,300 رہ جاتی ہے. ساجد چنگیزی نے بتایا کہ مجموعی طور پر لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کی شرح تشویشناک حد تک کم ہے،
اور جو لڑکیاں ہیں ان کی شرح یہ رہ جاتی ہے کہ ہائی اسکول یعنی 9ویں جماعت تک پہنچنے کے لیے ان کی 96% ڈراپ آؤٹ ہے. 96%، 100 لڑکیاں پہلے تو وہ لڑکیاں اسکول نہیں گئی. جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں سے صرف انرولمنٹ کا جو فگر ہے لڑکیوں کے لیے بلوچستان میں وہ 35% ہے. 100 لڑکیاں پیدا ہوئی، 100 لڑکیوں میں سے 65 لڑکیوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، ان کے والدین نے ان کو اسکول ایک دفعہ لے جانے کی بھی زحمت نہیں کی. 35% بچیاں اسکول گئیں. اب اس 35% میں سے جو لڑکیاں اسکول گئی اس میں سے 96% لڑکیاں ہائی اسکول سے پہلے پہلے چھوڑ گئی. 4% لڑکیاں 9ویں جماعت تک پہنچتی ہے.
اسکولوں کی تعداد کی طرح ان میں دستیاب سہولیات بھی انتہائی کم ہیں. ایک قبائلی معاشرے میں ان سہولیات کی کمی کو ساجد حسین لڑکیوں کے اسکولوں میں داخلے کی راہ میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں.
بلوچستان کے اسکولوں میں 80% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے، 3 میں سے 2 اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، یعنی 66% اسکولوں میں ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے بچوں کے پاس، 4 میں سے 3 اسکولوں میں لیٹرین نہیں ہے. 75% اسکول لیٹرین کے بغیر چل رہے ہیں. آپ لڑکیوں کا خود سوچیں، آپ خود اپنے ٹرائبل انوائرمنٹ کے حساب سے سوچیں، پھر اسلامک کنزرویٹو انوائرمنٹ کے حساب سے سوچیں. لڑکیوں کو، لڑکوں کو جب پینے کا پانی نہیں ملے گا، لیٹرین نہیں ہوگا، تو وہ کیسے اسکول جائیں گے؟ اور 4 میں سے 3 اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے. ہمارے آپ کے کنزرویٹو ٹرائبل سوسائٹی میں جب 4 دیواری نہیں ہوتی تو لڑکیاں کھلے میدان میں نہیں بیٹھ سکتی.
بلوچستان کے سینئر صحافی ملک افضل کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مڈل اور ہائی اسکولوں کی تعداد بین الاقوامی معیار کے مطابق نہ ہونے کے برابر ہے.
اب انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے 5th اینڈ پرائمری اسکول کے سامنے اگینسٹ جو ایک ہائی اسکول ہونا چاہیے، بلوچستان میں یہ فارمولا اپلائی نہیں ہے. دوسری چیز، جو 12,367 ہائی اسکول میں سے 6,600 جو ہے 1 ٹیچر اسکول ہے.
ایک اور سینئر صحافی سید علی شاہ نے بتایا کہ بلوچستان کے دور دراز کے اسکولوں میں سہولیات کی فراہمی تو دور کی بات ہے، یہ سہولیات تو یہاں دارالحکومت کوئٹہ میں بھی ناپید ہیں۔
آپ کوئٹہ شہر کی حالت دیکھیں، جو ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آف ایجوکیشن ہے وہ کہہ رہے کہ یہ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی، یہاں پر ایک گرلز ہائی اسکول ہے، اس میں ایک ٹوائلٹ ہے 2500 لڑکیوں کی، وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب اگر یہ صورتحال کوئٹہ شہر میں، چین میں کیا صورتحال ہوگی، واران میں کیا ہوگا؟
ساجد حسین چنگیزی نے بتایا کہ بلوچستان میں جہاں 58% اسکول ایک کمرے پر مشتمل ہیں، وہاں اساتذہ کی بھی کمی ہے۔
بلوچستان میں 58% جو اسکول ہے وہ اسی طرح ایک کمرے والے اسکول ہے، 58% اسکول، یہ اس ڈیٹا میں موجود نہیں ہے، لیکن 58% جو اسکول ہے وہ ایک کمرے پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح ٹیچرز کی کافی قلت ہے، اور جو جاتے ہیں ان میں سے بھی 14% کسی بھی دن ایبسنٹ رہتے ہیں۔
بلوچستان میں جتنی بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا ہے کہ ان سب کو اسکولوں میں لانے کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل کی ضرورت ہے،
لیکن ہمارے پاس ابھی تک ریسورسز نہیں ہیں۔ فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں، اس پہ 63 بلین روپیے ہمیں چاہیے 12000 نئے اسکول کھولنے کے لیے، جس میں 55000 ہمارے ٹیچر ہمیں چاہیے، تو اٹ از اے ہیوج انویسٹمنٹ۔ ہم مختلف فوروموں میں بات کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے بات کی، ہم نے کہے 40-50 ارب سے بلوچستان کی تقدیر نہیں بدلے گی۔
بلوچستان میں جہاں لڑکیوں میں تعلیم کی شرح پہلے سے کم ہے، وہاں اس کے مکران ڈویژن میں اس سال پرائیویٹ اسکولوں کو یہ دھمکیاں بھی ملیں کہ وہ لڑکیوں کو نہ پڑھائیں۔ ان دھمکیوں اور بعض اسکولوں پر حملوں کے باعث پنجگور میں پرائیویٹ اسکول 3 ماہ تک بند رہے تھے، جبکہ ضلع کے ایچ میں ایک پرائیویٹ اسکول کو نظر آتش بھی کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امن کا نوبیل انعام ملالہ یوسفزئی کے ساتھ اب بھارت میں بچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے کارکن کیلاش ستیارتھی کو دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خطے میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ملالہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، لیکن عملی طور پر کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا دلی میں شکیل اختر سے۔
دیکھیے امبر، اگر ماضی کے تجربے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ کسی بھی سطح پر دونوں ممالک میں مل کر کام ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اور خاص طور سے جو دونوں ملکوں کی جو سیاست اور سیاسی رہنما رہے ہیں اور حکومتیں رہی ہیں وہ پوری طرح سے پچھلے 65 سال سے ناکام رہی ہیں۔ کیلاش ستیارتھی اور ملالہ کا اگر پس منظر دیکھیں، ان کے جو کوششیں ہیں اور جن علاقوں میں یہ لوگ سرگرم رہے ہیں، خاص طور سے کیلاش ستیارتھی کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے بڑے مشکل حالات میں ہندوستان میں کام کیا ہے، انتہائی چیلنجز کے درمیان کام کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ مذہب، سرحد، ہر طرح کی تفریق اور نفرتوں سے اوپر کے لوگ ہیں جو مسلسل زندگی میں بے لوس انسانی خدمت کرتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، اور جب لوگ اس طرح کے اترتے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں اترتے کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں، لیکن وہ کرتے رہتے ہیں، اور شاید اسی جذبے کے تحت ان لوگوں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو فی الحال بہت ممکن اور عملی نظر نہیں آتی۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس کی مخالفت کن حلقوں سے آئے گی آپ کے خیال میں؟
دونوں ملکوں میں بہت بڑے حلقے ایسے ہیں جو ہمیشہ سے بھارت اور پاکستان میں کسی طرح کے تعلقات، مل جل کر کام کرنے کی باتیں، عوام کو قریب لانے کی باتیں، ایک دوسرے کو بہتر سہولیات دینے کی معاملے کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں، ثقافتی تعلقات کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو وہ تو عناصر پہلے بھی تھے، اس وقت بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی رہیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی لوگ، کیلاش ستیارتھی یا ملالہ ہوں، جس طرح کا کام یہ کر رہے ہیں، ان پر حملے ہوتے تھے، تو اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے آئے ہیں، اور میں نے تو کیلاش سے کئی بار ان پہلوؤں پر بات چیت کی ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ آخر یہ کبھی شکست کیوں نہیں کھاتے، کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے، کس جذبے کے تحت کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جن حالات میں دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں، اگر کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں گے تو اسی طرح کے لوگ ان دونوں ملکوں کے درمیان تبدیلی لا سکیں گے۔
بھارت میں حکام کا رد عمل کیا آیا ہے جو انہوں نے بیان دونوں نے دیا ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں بہتری کے لیے؟
دیکھیں، جب بھی اس طرح کے آوازیں آتی ہیں دونوں ملکوں سے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں ہی ممالک میں اور کسی بھی ملک میں ہمیشہ مثبت جذبات زیادہ ہوتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ۔ جب بھی کبھی پاکستان کی جانب سے یا ہندوستان کی جانب سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک مثبت جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی میڈیا نے بھی کافی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ملالہ کی طرف سے جو یہ بیان آیا ہے کہ دونوں وزرائے اعظم بھی اس موقع پہ ہونے چاہیے، اس کو بھی یہاں پر بڑے پازیٹو پازیٹو طریقے سے دیکھا گیا ہے. کبھی کوئی مثبت کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کی حمایت میں بھی کافی چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی چیز پورے ماحول کو خراب کر دیتی ہے. ماضی کی ساری جو سچویشن رہی وہ یہ رہی کہ ایک ماحول اچھا سا بنتا ہے اور پھر ایک چھوٹی سی بات پورے ماحول کو خراب کر دیتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے ایسے ہی لوگ توڑ سکیں گے جو کہیں شکست نہیں کھاتے, جو اپنے مقصد کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور آگے جاتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کیا ملے گا. کیلاش وغیرہ جس طرح سے 6-7 سالوں 8 سالوں سے جب یونین کاربائیڈ اگر آپ کو یاد ہو جو بھوپال میں 3-4 ہزار لوگ مارے گئے تھے جب ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا, تو کیلاش نے ان کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے لا کر یہاں دلی میں ہر سال کئی کئی مہینے تک یہاں پہ دھرنے پر بٹھاتے تھے. ان کی بھی ان کے بچوں کی کافی بے پناہ مدد کی ہے اور وہ ایک امید کے طور پر نظر آتے تھے. تو یہ اس طرح کی اگر کوئی تحریک اور کوئی آواز اٹھتی ہے بہت ہی بہترین آغاز ہوگا دونوں جانب سے, چاہے وہ ناکامی ہی صحیح, لیکن ایک کوشش اگر یہ لوگ کریں گے تو اس کا یقیناً ایک مثبت پیش رفت یقیناً ہوگی.
یہ تھے دلی سے شکیل اختر. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ اس کو میاں صاحب نے پپس لگا دیا آرمی چیف کے. ڈیفنس سیکرٹری کو فون کرتے رہے نوٹیفیکیشن نکالو نوٹیفیکیشن. اس شخص نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالی.
جو جنرل چارج ہی نہ لے سکے صدر کے آرڈر کے بعد, جس کو وہ بلاتے تھے وہ آتا نہیں تھا. جنرل ایک دو جنرل جو آئے تھے وہ جو قبضہ انہوں نے دیکھا تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے.
ایک دو جنرل آئے تھے آپ کہہ رہے ہیں؟
جی آئے تھے, بیٹھے رہے ہمارے پاس.
اس بارے میں سنیے گا اتوار 12 اکتوبر کو. کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
دہلی میں بھارت کے خلاف کھیلے جانے والے دوسرے ایک روزہ میچ میں ویسٹ انڈیز 264 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہے. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 263 رنز بنائے تھے, جن میں کپتان مہندر سنگھ دھونی, وراٹ کوہلی اور سریش ریانا کی نصف سینچریاں شامل ہیں. ویسٹ انڈیز انڈیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچ اور 1 ٹی20 میچ بھی کھیلے گا. دوسری جانب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آخری میچ کل ابو ظہبی میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی تھی اور اس میچ کی جیت کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف مسلسل 4th ون ڈے سیریز بھی اپنے نام کر لی. ٹینس میں شنگھائی ماسٹرز کے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی نوواک جاکوویچ اور عالمی نمبر 3 سوئس پلیئر روجر فیڈر ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے. شنگھائی ماسٹرز کے سیمی فائنل میں دنیا کی یہ بہترین جوڑی 34ویں دفعہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی. دوسری جانب جاپان وومنز اوپن کے سیمی فائنل مقابلوں میں آسٹریلین کھلاڑی سمانتھا سٹوسن نے یوکرین کی الینا سویتولینا کو 7-6-6-2 سے شکست دے کر فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا, جہاں ان کا سامنا قازقستان کی کھلاڑی زرینا ڈیاز سے ہوگا. فارمولا 1 کار رشین گراں پری کی پول پوزیشن کے لیے ہونے والی ریس میں مرسیڈیز کے لوئس ہیملٹن نے پول پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی. یوں کل ہونے والی رشین گراں پری میں لوئس ہیملٹن پہلی پوزیشن پر, نکو روز برگ دوسری, جبکہ ولیمز کے ویلٹری بٹاس تیسری پوزیشن سے ریس کا آغاز کریں گے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج سنیچر ہے تو آج پروگرام میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی شامل رہے گا, سنیے گا تھوڑی دیر میں. لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے نخبت ملک سے.
پاکستان کی 17 سالہ طالبہ ملالہ یوسفزئی کو تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر امن کا نوبل انعام ملا ہے، مگر پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ کچھ سالوں میں اب تک بچوں اور بچیوں کے تقریباً 1600 اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق 2013 میں دنیا بھر کی 29% بچیاں کسی نہ کسی شکل میں تشدد کا نشانہ بنی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایبولا کے ہاتھوں اب تک 4033 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے انتظامات ناکافی ہیں۔ شام کے قصبے کوبانی میں ایک سینئر کرد اہلکار کے مطابق شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ترکی کی سرحد پر قبضے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امن کا نوبل انعام بھارت میں بچوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والے کیلاش ستیارتھی کے ساتھ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو دیا جا رہا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی ہمارے ساتھی وسط اللہ خان نے ملالہ یوسفزئی کے نام یہ خط لکھا۔
پیاری گل مکئی ملالہ، جب تک رہو یوں ہی کامیابیاں سمیٹتی رہو۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہی ہوگا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، اچھا وہی رہا جو وطن سے نکل گیا۔ مجھے یقین ہے اگر تمہارے پیشرو ڈاکٹر عبدالسلام یہیں رہتے رہتے تو زیادہ سے زیادہ ایک سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کی پینشن کھا رہے ہوتے اور پھر کہیں ٹیوشن سینٹر کھول کے بچوں کو فزکس پڑھا رہے ہوتے، اور ایک دن کوئی ایمان والا انہیں اسی ٹیوشن سینٹر میں گھس کے گولی مار دیتا اور اپنی آخرت سنوار لیتا۔ مگر یہاں کسی کے ہاتھوں مرنے کے لیے کسی کا غیر مسلم، نیم مسلم یا گمراہ مسلم ہونا بالکل ضروری نہیں، اور یہ بات تم سے بہتر کون جانتا ہے۔ تمہارا تو قادیانیت، شیعت، بریلویت، عیسائیت یا کسی بھی یت سے دور دور کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ پیاری گل مکئی ملالہ، کہیں یہ مت فرض کر لینا کہ پاکستان تمہیں امن کا نوبل انعام ملنے پہ خوش نہیں۔ یہ جو ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، خوشی ہی کی تو ہیں، کیونکہ رنج و الم پہ مدت ہوئی، یہاں کوئی نہیں روتا بوتا۔ اس بات پہ پلیز رنج نہ کرنا کہ تمہارے وطن کے اکثر چینلوں کو ایک روز پہلے تک نہیں معلوم تھا کہ تم بھی نوبل انعام کی دوڑ میں شامل ہو۔ ہم میڈیا والے اور بھی خوشی مناتے اگر ملتان میں عمران خان کا جلسہ نہ ہوتا اور اس سے پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر اطلاعات پرویز رشید کی لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی کے سلسلے میں مشترکہ پریس کانفرنس نہ ہوتی، اور اس سے پہلے جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اشتعال انگیز بھارتی گولہ باری کے تعلق سے یوم احتجاج منانے کی خبر نہ ہوتی، اور اگر کل ہی ایم کیو ایم کے قائد کا کارکنان سے ہنگامی خطاب بھی ہو جاتا تو سوچو جتنا تمہارا تذکرہ ہو گیا، اس کی بھی گنجائش بیچارے میڈیا پہ کہاں رہتی۔ مگر گل مکئی ملالہ، اتنی کوریج تو حیدرآباد اور کراچی میں زہریلی شراب پی کے مرنے والے 42 لوگوں کو نہیں ملی جتنی تمہیں مل گئی۔ کیا یہ کافی نہیں؟ تمہارے سوات میں کل بھی تمام بچیوں نے تمہیں انعام ملنے کی خوشی میں دل لگا کے تمام کلاسیں پوری طرح اٹینڈ کی، اور آج بھی وہ تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں دل ہی دل میں یاد کرتے ہوئے پڑھتی رہیں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ پیاری گل مکئی ملالہ، فکر تو خیر تمہیں کبھی بھی کسی بات کی نہیں رہی، لیکن اب تم جب چاہو اسی بے فکری سمیت وطن لوٹ سکتی ہو۔ پاکستان میں تمام کتاب گھر بے چینی سے منتظر ہیں کہ جب تم آؤ گی تب ہی وہ تمہاری سوانح عمری آئی ایم ملالہ کھلے عام ڈسپلے کریں گے۔ تم جب ایوان وزیر اعظم میں مدعو کی جاؤ گی تو عین ممکن ہے کہ میاں صاحب جذباتی ہو کے تمہارے نام پہ کوئی اہم شاہراہ مانون کرنے کا اعلان کر ڈالیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے ملالہ ڈے پہ تمہارا یادگاری ٹکٹ جاری ہو جائے۔ یہ بھی گمان ہے کہ تمہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان پہنا دیا جائے۔ اب تو یہاں آپریشن ضرب عزم بھی خیر سے کامیاب ہو چکا ہے۔ فوج کے سربراہ دھڑلے سے جب چاہتے ہیں شمالی وزیرستان آتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم تک پہلی بار وہاں جا کے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ تو پھر تم سمیت کسی کو بھی کاہے کا ڈر؟ پیاری گل مکئی ملالہ، میں نے تمہیں پہلی بار 2009 میں چیف منسٹر ہاؤس پشاور میں بہت سے بچوں اور بڑوں کے درمیان دیکھا تھا جب سوات قانونی طور پہ وفاق اور صوبے نے باہمی رضامندی سے مولانا صوفی محمد کے توسط سے مولوی فضل اللہ صاحب کے شاہینوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر تم لوگ وزیر اعلیٰ کو لہو روتے سوات کی کہانی سنانے آئے تھے، تم نے بھی بہت ٹھہر ٹھہر کے بات کی تھی، اور جوں جوں تمہارا بیان سننے والوں کو پریشان کر رہا تھا، توں تمہاری آنکھوں کی چمک بڑھ رہی تھی۔ تمہارے سوات کے ہی ایک شاعر احمد فواد کا شعر سن لو۔ گردش وقت کو خاطر میں نہ لانے والی شہر میں دو نئی آنکھوں کا بڑا چرچا ہے۔ پیاری گل مکئی ملالہ، شاید یہ تم ہی نے کہیں کہا تھا کہ جب مکمل سناٹا ہو تو ایک آواز بھی بہت طاقتور ہوتی ہے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان۔ اور آج پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک امریکی ڈرون حملے میں چار مبینہ شدت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ان افراد کو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزم کے بعد یہ پہلا امریکی ڈرون حملہ نہیں ہے۔ میں نے تجزیہ نگار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ ان ڈرون حملوں سے دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائی کو کیا مدد مل رہی ہے۔
دیکھیں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جن کے خلاف ڈرون حملے ہو رہے ہیں انہی کے خلاف پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی فوج اور حکومت نے کہا تھا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور پھر القاعدہ اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور باقی بھی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور امریکی بھی جو حملے ہوتے ہیں، جو رپورٹیں آتی ہیں، اس میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ اس میں مقامی اور غیر ملکی ملیٹنٹس مارے گئے، لیکن اس کا اعتراف نہ امریکہ نے کیا نہ پاکستان کی حکومت نے کیا، بلکہ پاکستان کی وزارت خارجہ تو ہر حملے کے بعد احتجاج بھی کرتی ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہیں۔ ممکن ہے ان کے آپس میں رابطے ہوں، کوآرڈینیشن ہو، دونوں کی رضامندی سے یہ حملے ہو رہے ہوں، لیکن اس کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔
اچھا، کوئی پیٹرن نکلتا ہے کہ ان حملوں میں کن ملٹنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، کون ہلاک ہوا ہے؟
دیکھیں، شروع میں جب امریکہ نے ڈرون حملے کیے، یعنی 15 جون کے بعد جب پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ایک بڑی کارروائی شروع کی، تو یہ حملے دتہ خیل کے علاقے میں خاص طور پہ ہو رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ یہاں پاکستانی فوج فی الحال کارروائی نہیں کر رہی، تو یہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، غیر ملکی ہیں، حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں، القاعدہ کے بھی ملیٹنٹس ہیں۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ دتہ خیل کے علاوہ یہ حملے شوال کی وادی میں ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ملیٹنٹس ہیں، یہ وہاں پہ فرار ہو گئے ہیں، میر علی، میران شاہ، بویا، دیگان سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں بھی وانا کے قریب ایک جگہ پر ڈرون حملہ ہوا، اور یہ جو آج حملہ ہوا اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی ہے وہاں پہ یہ ڈرون حملہ ہوا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ بالکل افغانستان کے علاقے میں نازیان کے ضلع میں ہوا ہے، جو خیبر ایجنسی سے ملحقہ ہے۔ جو لوگ مارے گئے ان میں ابھی تک کوئی اہم نام سامنے نہیں آیا۔ ایک اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کا کمانڈر تھا ابو عبد الرحمان المانی، اس کا نام آیا۔ پھر ایک پاکستانی طالبان کمانڈر محمد حسین، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ افغانستان کا رہنے والا ہے۔ تو اس طرح کے نام سامنے آئے، لیکن امریکی تو جو بھی ان کو انٹیلیجنس ملے گی، چاہے وہ پاکستانی طالبان ہو، چاہے وہ افغان ہو، چاہے حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں، چاہے القاعدہ، وہ اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اور آج کل حملے زیادہ تر شوال میں ہو رہے ہیں، جہاں پہ فی الحال پاکستانی فوج نے زمینی کاروائی نہیں کی بلکہ صرف وہاں پر بمباری ہوئی ہے۔
آپ نے جیسے کہا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آ جاتا ہے احتجاجاً، لیکن فوج کی طرف سے اس پہ کچھ کہا گیا ہے ڈرون حملوں پر؟
نہیں، فوج کی طرف سے تو حالیہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں کوئی بیان نہیں آیا۔ فوج تو اکثر یہ کہتی تھی پہلے کہ جو حکومت کی پالیسی ہے وہی ہماری پالیسی ہے۔ کئی سال پہلے پاکستانی فوج کے جنرل غیور محمود نے شمالی وزیرستان میں میران شاہ نے میڈیا کو بتایا تھا کہ یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں یہ بڑے مؤثر ہیں، اس میں اکثر غیر ملکی مارے جاتے ہیں، ملیٹنٹ مرتے ہیں، سویلین کیجوئلٹیز بہت کم ہیں۔ تو اگر یہ فوج کی رائے تھی یا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان حملوں کو مؤثر سمجھتے ہیں، اور دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ طالبان اور جو باقی ملیٹنٹس ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے پاکستان کی حکومت اور فوج کی رضامندی سے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جب انتقامی حملے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈرون حملے کا بدلہ پاکستانی حکومت اور فوج سے لیا ہے. لیکن بظاہر تو پاکستان کی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ یہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, یہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس سے پاکستان کی حکومت اور فوج کا کام مشکل ہو رہا ہے.
یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, جہاں سے خبر ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ یا داعش کے جنگجوؤں نے ترکی سے متصل شام کے قصبے کوبانی کی دفاع کی جنگ لڑنے والے مسلح کرد مردوں اور خواتین کو گھیرنے کے لیے تازہ حملے کیے ہیں. ایک سینئر کرد اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ترکی جانے کے لیے استعمال ہونے والی سرحدی راہداری پر حملے کی کوشش کی ہے, مگر وہ اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. دوسری طرف اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوبانی شدت پسندوں کے قبضے میں چلا گیا تو بڑے پیمانے پر خون ریزی کا خطرہ ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے.
کوبانی سے اطلاعات ہیں کہ وہاں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے شہر کے اندر مزید علاقوں پر قبضہ کیا ہے اور اب کرد ملیشیا کے ہیڈ کوارٹرز بھی ان کے قبضے میں جا چکے ہیں. سینئر کرد اہلکار خالد بیرکل نے کہا کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے کوبانی پر مختلف اطراف سے حملے کیے ہیں تاکہ اس کا پوری طرح سے محاصرہ کر سکیں. ان کے بقول ان شدت پسندوں نے شہر کے مشرقی حصے میں کار بم دھماکے کر کے کچھ کامیابی بھی حاصل کی ہے, مگر وہ شام سے ترکی جانے کے لیے استعمال ہونے والی سرحدی راہداری پر قبضہ نہیں کر سکے ہیں, جو کہ بظاہر ان کا مقصد نظر آتا ہے. نامہ نگاروں کے مطابق یہ راہداری سامان رسد کے ساتھ ساتھ وہاں سے نکلنے کا اہم راستہ ہے. امریکہ کی قیادت والے بین الاقوامی اتحاد نے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, مگر کردوں کا کہنا ہے کہ انہیں مزید ہتھیاروں اور بارود کی ضرورت ہے. کرد فورسز کے ایک اور سینئر رکن عصمت شیخ حسن نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں باقی رہ جانے والے عام شہریوں کو نکالنے کے لیے راستہ کھولنا چاہتے ہیں. اگر وہ جنگجو شہر کے مرکز میں پہنچ گئے تو بڑا کچھ تو خون ہوگا. واحد رستہ یہ ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی رسد ملے. فضائی حملے ہو رہے ہیں مگر وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں. پچھلے 26 دنوں سے ہم مزاحمت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ ہماری مدد کرے. امریکہ خود بھی یہ کہہ چکا ہے کہ محض فضائی کارروائیوں سے کوبانی کو دولت اسلامیہ کے قبضے میں جانے سے بچایا نہیں جا سکتا. ادھر شام میں اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹافن ڈے مستورا نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ کرد رضاکاروں کو کوبانی کو بچانے کے لیے شام کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے.
We would like to appeal to the Turkish authorities in order to allow the flow.
کہہ رہے ہیں کہ ہم ترک حکام سے اپیل کریں گے کہ وہ کم سے کم رضاکاروں کو اپنے ہتھیاروں سمیت وہاں جانے کی اجازت تو دے تاکہ وہ اپنے دفاع کی کوششوں میں شامل ہو سکیں, اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ اتحادی فوجوں کی کوششوں میں اپنی ہی سرزمین سے جو بھی مدد کر سکیں ضرور کریں. کہا جاتا ہے کہ اب بھی سینکڑوں عام شہری کوبانی میں موجود ہیں. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ کرد ملیشیا دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے مقابلہ کر رہی ہے, مگر جنگجوؤں کو ملک کے جنوبی اور مشرقی حصوں سے مسلسل کمک اور ہتھیار مل رہے ہیں, جس سے انہیں حملے جاری رکھنے میں مدد مل رہی ہے. ادھر عراق کے مغربی صوبے انبر میں حکام نے ہنگامی فوجی مدد کی اپیل کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ دوسری صورت میں دولت اسلامیہ کے شدت پسند چند دنوں کے اندر ہی دارالحکومت رمادی پر قبضہ کر سکتے ہیں, جس کے نواح میں سیکیورٹی فورسز ان جنگجوؤں سے مقابلہ کر رہی ہے.
ترکی سے متصل شام کے قصبے کوبانی میں جاری لڑائی, تفصیل بتا رہے تھے احمد رضا. اور آئیے اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ریڈیو کالم, سنیے دوسرا پہلو.
بھارت کے ایک سرکردہ اخبار نے گزشتہ دنوں بڑی مسرت کے ساتھ سرخی لگائی کہ بھارت نے کنٹرول لائن پر پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اخبار نے اپنی خبر میں لکھا کہ بھارتی فوج کی جوابی کارروائی میں سرحد کے اس جانب بڑی تعداد میں سویلین ہلاکتیں ہوئی ہیں. اخبار کے مطابق بھارتی خفیہ اداروں کا اندازہ ہے کہ پاکستانی فوج سویلین ہلاکتوں کو کم کر کے دکھا رہی ہے. پچھلے 10 دنوں سے بھارت اور پاکستان کنٹرول لائن پر آباد غیر مسلح شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. دونوں جانب کم از کم 20 افراد مارے جا چکے ہیں اور 50 سے زیادہ لوگ مجروح ہوئے ہیں، جن میں بہت سے ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ خوفناک گولہ باری کے درمیان سرحدی گاؤں سے ہزاروں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دونوں ملکوں کی افواج ان سرحدی باشندوں کو تلاش کر رہی ہوں۔ دونوں جانب سے منہ توڑ جواب دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ کہ آج انہوں نے دوسری جانب سے زیادہ انسانوں کو مار گرایا ہے، ان سے زیادہ بستیاں ویران کی ہیں، ان سے زیادہ لوگوں کو اپاہج اور معذور بنایا ہے۔ کبھی کبھی کچھ فوجی بھی مارے جاتے ہیں۔ ہلاک ہونے والے فوجی بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ سرحد سے دور بہار، اتر پردیش یا تمل ناڈو کے کسی گاؤں یا کسی قصبے میں کس کی دنیا کیسے اجڑ گئی۔ سرحد پر بسنے والوں کو ہر برس 2-3 بار موت کا سامنا ہوتا ہے۔ منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کئی بے نام شہری مارے جاتے ہیں، ان کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس جانب مارے جانے والوں کی تعداد تو سامنے آ جاتی ہے، اس جانب مارے جانے والوں کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان واقع کنٹرول لائن دنیا کی سب سے خطرناک سرحد ہے۔ اس لائن کے دونوں جانب لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ یہ پورا خطہ ایک طویل عرصے سے جنگ کی سی حالت میں ہے۔ لاکھوں شہری انتہائی بے بسی اور خطرناک حالات میں زندہ رہنے کا گر سیکھ گئے ہیں۔ زندگی پوری طرح بے یقینی کی گرفت میں ہے۔ کنٹرول لائن پر تازہ ترین ٹکراؤ سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فائرنگ کیوں ہوتی ہے، اسے کون شروع کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اب تک اس طرح ہزاروں تصادموں اور ہزاروں ہلاکتوں سے دونوں ملکوں نے کیا حاصل کیا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ سرحدی علاقوں میں جو لوگ مارے گئے ان کا ذمہ دار کون ہے۔ بے قصور اور غیر مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا دونوں ملکوں کی افواج کے پاس کیا جواب اور کیا جواز ہے؟ آخر ان شہریوں کے قتل عام کا ذمہ دار کون ہے؟ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
12 اکتوبر 1999، جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ کو میاں صاحب نے پپس لگا دیا۔ آرمی چیف کے ڈیفنس سیکرٹری کو فون کرتے رہے نوٹیفیکیشن نکالو، نوٹیفیکیشن۔ اس شخص نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالی۔ جنرل عزیز، جنرل محمود نے اپنا کام کر لیا اور وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی فیملی کو بھی گرفتار کر لیا۔
ریمیسنس ہاؤس پر جو پورچ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا تو ہمیں ٹینٹ نظر آ گیا۔ پہلے وہ آئے مانڈو تو بڑے خون خوار آنکھوں والے، اور آتے ہی پہلے تو ایم لے لیا ہمارا، تو اس وقت تو ظاہر ہے خیال تھا کہ اڑا دیں گے، لیکن کوئی 15 منٹ کے بعد انہوں نے گنے جو ہیں وہ نیچے کر لی۔
اس بارے میں سنیے گا اتوار 12 اکتوبر کو۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ کے ایک سابق فوجی کو افغانستان میں بہادری کے ساتھ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے دیا گیا ایک تمغہ ملٹری کراس 5 سال کی تحقیقات کے بعد اب واپس لے لیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com میں۔ اس کی شہ سرخی ہے، افغانستان میں بہادری، ملکہ نے تمغہ واپس لے لیا۔ اور آئیے اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار فیچر کا، سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سلام کرنے کی آرزو ہے، ادھر جو دیکھو سلام کر لے۔
آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے ادھر یا ادھر دیکھنے کی، وہ اس لیے کہ یہی تو نفع ہے ریڈیو کا۔ آپ چاہے جدھر بھی دیکھیں میں تو سلام کر ہی لوں گی۔ بالی ووڈ سے خبروں کا پٹارا لیے میں ہوں سواتی، اور یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سلام سلام۔
اس ہفتے بڑے پردے پر بھی سلامی کا دور چل رہا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ریلیز ہوئی ہے۔ کچھ اس طرح کی فلم ہے جسے کم بجٹ والی اور کنٹینٹ بیسڈ کہا جاتا ہے۔ کہنا پڑتا ہے کیونکہ بہت ساری ہندی فلمیں بنا کنٹینٹ کے ہی بن جاتی ہیں۔
اور کیا چاہیے آپ کو؟ سمان نہیں ملانا، میں دلواؤں گا آپ کو سمان۔
کس توپوں کی سلامی چاہیے مجھ کو؟ دلاؤ گی مجھے 21 توپوں کی؟
تو 21 توپوں کی سلامی میں ہے انوپم کھیر، ایک ایسے شخص کے کردار میں جو بے حد ایماندار ہے، اور اس کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ اسے ایمانداری کے بدلے میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے۔ توپوں तोपों के बाद अब बारी है तमंचे की। जी नहीं, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है तमंचे चलाने का, वो तो इस हफ्ते की दूसरी रिलीज है जिसने मुझे ये नाम लेने पर मजबूर किया है। फसेपुर की नगमा और फुकरे की बोली पंजाबन मतलब ऋचा चड्ढा इस फिल्म में नजर आएंगी। साथ में जो नजर आएंगे निखिल द्विवेदी, उन्हें आप नहीं पहचानते ये मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, इससे फिल्म पर कितना ही असर पड़ेगा। वैसे भी नम्रता जोशी से पूछते हैं, तमंचे का निशाना सही जगह लगा है या फिर चूक गया?
तमंचे नए फिल्म मेकर की पहली फिल्म है, नवनीत बहल नाम है। खास जान नहीं है फिल्म में, दो मुजरिम हैं जो आपस में प्यार कर बैठते हैं और आगे फिर क्या होता है। अब वो आगे क्या होता है इस फिल्म में, प्रॉब्लम ये है कि इतना प्रेडिक्टेबल है कि आप शुरू से जानते हैं किस दिशा में ये फिल्म जाएगी। निखिल और ऋचा की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा जमी नहीं। इनफैक्ट निखिल द्विवेदी का जो यूपी देहात जो कहा जाए ना, ईस्ट यूपी का एक एक्सेंट है, बहुत ही फर्जी लगा मुझे। बेचारी ऋचा एकमात्र एक ऐसी एक्ट्रेस है इस फिल्म में जो कि एक्टिंग करना जानती हैं। मार्क्स 5 में से 1 नंबर मिलेगा।
और निखिल द्विवेदी, उनका क्या है, आज नहीं तो कल शायद अपनी पहचान बना ही ले। यहाँ तो 10 साल गुजर जाने पर भी लोगों की पहचान पुख्ता नहीं हो पाती। नेहा धूपिया को देखा तो ये ख्याल आया, वैसे वो खुद भी इस बात से इनकार करती हूँ ऐसा नहीं है।
जी यू नो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो स्ट्रगलिंग डेज है वो कभी खत्म नहीं होते, कभी ज्यादा होती है स्ट्रगल, कभी कम, बट दे नेवर फिनिश, यू नो, इट्स ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो टुडे यू आर स्ट्रगलिंग विद गेटिंग अ पार्ट, टुमारो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद डूइंग दैट पार्ट दैट यू गॉट, हाउ डू यू परफॉर्म इट वेल और बेटर देन अदर्स। स्ट्रगल्स इन द कंपैरिजन, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो हमेशा रहते हैं।
शराफत इसी का नाम है जो हो से मान लिया जाए, है ना, फिजूल बातें करने में रखा क्या है। और हमें पता चला है कि बैंग बैंग के सेट पर कटरीना कैफ को ज्यादा बातें करने का मौका नहीं मिला। अरे फिल्मों में तो वैसे ही नहीं मिलता, लेकिन असल जिंदगी में ये नाइंसाफी उनके साथ क्यों हुई? कटरीना जरा हम भी तो सुने।
Actually, the problem was this, that I like to talk a lot. You're not probably seen it today because most of the questions were being asked to Hrithik. I like to talk a little too much, and because I've worked with Hrithik before, I like to give opinions about everything, you know. Hey, why don't you try doing the stunt this way? Why don't you try doing it that way? So after a point, Hrithik had to kind of say, you know, okay, just a little less talking.
अरे ऋतिक रोशन ने ऐसा किया, कटरीना को बोलने का मौका ना दिया। अब बोलने देते तो क्या चला जाता, यहाँ आप इतना बोलते हैं अपनी घटिया से घटिया फिल्म के बारे में, हमने कभी कुछ कहा क्या? वैसे एक बात जरूर जानने की ख्वाहिश है मेरी कि आखिर अपनी जिंदगी में ऋतिक किस मकसद के साथ काम कर रहे हैं, कौन है वो हीरो जिसकी तरह बनना चाहते हैं ऋतिक रोशन?
मेरी लाइफ का हीरो इज अ विजन ऑफ माय सेल्फ, मे बी 10 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो यू नो, लाइफ इज अबाउट ट्राइंग टू बी बेटर, ट्राइंग टू इवॉल्व, एंड you must have a vision of yourself. So I have a vision of myself, and that's my hero. There's a point in life where I want to reach, and that is what motivates me. That's my hero.
aankhon mein tere chupte armaan mein dhoondta hu bas tu soche aur poore main kar do।
एक तो ये बड़ी अजीब आदत है लोगों की, सवाल कितना भी मासूम क्यों ना हो उसका जवाब इतना फलसफे वाला होगा कि पूछने के बाद गुस्सा आए, किस गलत वक्त पर जुबान से निकला ये सवाल, जरूरत क्या थी आखिर मुझे। फिल्में कौन सी बहुत सोच समझकर बना रहे हैं लोग, वो तो बस यूं ही बनाई जा रही है दिमाग को छुट्टी देकर। आपको यकीन नहीं आता तो शाहरुख खान की बात सुन लीजिए, जरूर आ जाएगा।
सोचना छोड़ो, दिल से फिल्म देखा करो जाके। ये सोचने में ना बहुत तकलीफ होती है, कौन इसको ऐसी फिल्म कराएं, ये कराएं, की है मैंने। हम जितना भी सोचें कि हम अपने आप फिल्म बनाते हैं ऐसा नहीं है, मेरा तो खुद का प्रोडक्शन हाउस है, फिर भी ऐसा है, हम फिल्म वो बनाते हैं जो उस वक्त एक डायरेक्टर का विजन होता है। फिल्म डायरेक्टर के विजन से बड़ी नहीं होती। ऐसा बैठ के मैं सोचता रहा हूँ, मैं हटके करूँ तो ऐसा मैं मालदीव तक पहुंच जाऊंगा हटके। तो मैं कोशिश यही करता हूँ मुंबई में रह के थोड़ी थोड़ी अलग फिल्में करूँ।
ये दिल को बीच में लाने की जरूरत क्या है, उसका काम वैसे भी सोचना नहीं है, पर इनको कौन बताए कि दोस्त फिल्मों से कुछ और उम्मीदें भी की जाती हैं सिवाय नाच गाने के। और नाचना वो कौन सा आसान होता है, वो भी तो हर कोई नहीं कर पा रहा है ना। अब जबरदस्ती कोई नाचने लगे तो उसका क्या किया जाए। मुझे लगता है इस दर्द से रोज गुजरती होंगी फराह खान, जो टीवी पर जज बनकर बैठती है। कैसे झेलती है वो जबरदस्त नहीं जबरदस्ती के डांस करने वालों को।
डांस में बताऊं सिर्फ दिल से ही होता है, दिमाग से सिर्फ स्टेप्स याद किए जाते हैं। डांस जो होता है वो आपके मतलब सोल से आना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं बहुत शो जज कर चुकी हूँ और वहाँ टेक्निकल पॉइंट्स एंड ऑल दैट आई हैव टू गिव, बट माय फेवरेट डांसर्स ऑलवेज द वन लाइक इफ यू आस्क मी टेक्निकल डांसर, आई विल से माय फेवरेट डांसर मोर देन टेक्निकल इज गोविंदा, क्योंकि वो जब डांस करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे नहीं आई थिंक हम सबको, क्योंकि दैट्स व्हाट डांस हैज टू डू टू यू, इट हैज टू गिव यू हैप्पीनेस। देयर आई हैव नेवर सीन अ सैड डांसर। और सनी देओल का डांस कैसे है? वो तो मुझे और इतना ज्यादा खुश करते हैं कि वो तो और मेरे सेकंड फेवरेट है।
कैसे पहनूं मैं प्यार का ये ताज सजना, करते हो तुम क्यों दिल पे राज सजना।
अरे ये शाहरुख और फराह एक जैसी बातें क्यों करते हैं? फिल्में दिल से देखो, डांस दिल से करो, इस मासूम दिल से कितना काम करवाओगे। कुछ काम तो शरीर के बाकी हिस्सों से भी ले लो। दिमाग को आराम देकर क्या नया मास मिशन भेजना है? एक फिल्म को खास बनाने में बहुत कुछ लगता है। अब शाहिद कपूर की हैदर को लीजिए, फिल्म की तारीफ हो रही है, खास कही जा रही है, तो शाहिद को भी खास मेहनत करनी पड़ी थी ना इसके लिए, क्यों शाहिद?
उसकी फिल्म की जो एक ऑनेस्टी है, एक पैशन है, यू नो, कुछ फिल्में आप अलग अलग रीजंस के लिए फिल्में करते हो, ये फिल्म बहुत दिल से की है, बिकॉज वांटेड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस, वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो अगर उसमें मैं चीट करूंगा, ऑडियंस भी उसको फील करेगी, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड शॉकिंग, बिकॉज वो रियल देखने का जो की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। अगर वो मैंने नहीं किया होता तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है।
मत मिल, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि पहले की सारी फिल्मों में बेईमानी हो रही थी। अरे मैं तो बस बोल रही हूँ, अपनी खामियां मान लेने में कौन सी बुराई है, आखिर अपनी खामियों का अंदाजा तो आपको ही बेहतर होता है ना। बर्फी वाली इलियाना डिक्रूज बड़ी ऑनेस्ट है सच में। अभी इसी हफ्ते उन्होंने जो हमें बताया था वो मैं आपको सुनवाती हूँ।
I like the fact that, I mean, I've been told by lots of people, you know, your nose isn't straight and you got very, very bad laugh lines and your jawline is too sharp. And I'm like, you know what, it's fine. I like the way I am. Imperfections, jo bhi ho, I think it's nice to embrace the way you are and keep your skin healthy. That's the best thing. That's the main thing you need to concentrate on. And that's what Jashri does.
स्किन का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। तो आज आपने दिल से और ईमानदारी से काम करने का सबक सीखा है। अजी हर हफ्ते कुछ सीख सकते हैं आप, क्योंकि दिखाने वाला कुछ भी दिखाए और सुनाने वाला कुछ भी सुनाए, बात टिकी है नजरिए पर। नजर रखिएगा अगले सनीचर पर, मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
दिल पे मेरा काबू नहीं,
बॉलीवुड राउंड अप। और हम आपको यहाँ ये भी याद दिला दें कि अगर आप कभी बॉलीवुड राउंड अप किसी और दिन सुनना चाहें तो ये हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर दस्तियाब है। आप वहाँ bbcurdu.com पर जाके बॉलीवुड राउंड अप आराम से सहूलत से सुन सकते हैं। और वेबसाइट पे अभी एक बड़ी खबर ये आई है कि अमरीका के हवाई अड्डों पर इबोला वायरस की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर इबोला के वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुसाफरों पर स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इबोला से अब तक 4,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। आज सरबीन का अहम मौजू ये था कि एक पाकिस्तानी तालबा को नोबेल इनाम मिलने के बावजूद पाकिस्तान में अब भी लड़कियों को तालीम के हुसूल में रुकावटों का भी और सामना है और खतरात का भी। और आपको ये भी बता दें कि कल सरबीन में आप एक खसूसी प्रोग्राम सुन सकेंगे 12 अक्टूबर 1999 के बारे में, ज़रूर सुनिएगा। اسی کے ساتھ سربین کا وقت ختم ہوتا ہے. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے نک رینڈل اور عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کی 17 سالہ طالبہ ملالہ یوسفزئی کو تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے پر امن کا نوبیل انعام ملا ہے, مگر پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک ملک میں بچوں اور بچیوں کے تقریباً 1600 اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں. آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2013 میں دنیا بھر کی 29% بچیاں کسی نہ کسی شکل میں تشدد کا نشانہ بنی ہیں. عالمی اعداد و شمار کے مطابق مہلک وائرس ایبولا سے اب تک 4033 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شام کے قصبے کوبانی میں ایک سینئر کرد اہلکار کے مطابق دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ترکی کی سرحدی راہداری پر قبضے کی کوشش کی, مگر وہ ناکام رہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.